الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی کرے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمانوں کا احترام کرے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ اعراف کی 158 آیت، اور قاری تھے جناب علی اربابی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دے گا خداوند عالم اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو خواہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو، اور اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو تم اس کے اہل ہو۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن مومن سے چار سوال کیے جائیں گے، اپنی عمر کس طرح سے گزاری، اپنی جوانی کیسے بسر کی، مال و دولت کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرمائیں۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی نشریات میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد آپ پروگرام رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران۔ سماعت فرمائیں گے اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید. آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن سخت حالات میں باوقار، بلا کے وقت صابر، رفع اور آسائش کے وقت شکر گزار اور رزق الہی پر قانع رہتا ہے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ تکبر کرنے والے ہوں گے. تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. غرب اردن کے شہر جنین میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید لڑائی، غزہ میں صہیونی فوج پر کاری زر. پاکستان کے صدر سے ایران اور فلسطین کے سفرا نے الگ الگ ملاقات کی. فلسطین کی حمایت میں امریکہ اور یمن میں بڑے بڑے مظاہرے. اور دہلی حکومت کے ایک اور وزیر کو ای ڈی کا نوٹس، پوچھ گچھ کے لیے دفتر میں طلب، کیجریوال حکومت کی پریشانیوں میں اضافہ. اور اب تفصیل سے خبریں. غرب اردن کے علاقے جنین میں غاصب اسرائیلی فوج کے ساتھ فلسطینی نوجوانوں کی مسلح جھڑپ میں ایک فلسطینی نوجوان شہید اور دو زخمی ہو گئے. جنین صوبے میں واقع قباطیہ علاقے میں صہیونی فوج نے حملہ کر دیا، جس کے بعد اس علاقے کے نوجوانوں کے ساتھ مسلح جھڑپ شروع ہو گئی. بتایا جاتا ہے کہ اسرائیلی فوج نے اس علاقے کے کچھ نوجوانوں کو گرفتار کرنے کے مقصد سے گھسنے کی کوشش کی، تاہم غاصب صہیونی فوجیوں کو فلسطینی مجاہدین کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور اس جھڑپ میں معتصم نبیل ابو عابد نامی ایک نوجوان شہید اور دو دیگر زخمی ہو گئے. شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غاصب اسرائیلی فوج نے ایک ایمبولینس کو بھی قبضے میں لے لیا اور امدادی کاروائیوں کو روک دیا. اس علاقے کے ایک مزاحمتی ذریعے نے شہاب ویب سائٹ کو بتایا کہ ہم دشمن کی متعدد فوجی گاڑیوں اور دھماکہ خیز مواد کو گھات لگا کر تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ہم بدستور ان کے خلاف کھڑے ہیں اور مزاحمت کر رہے ہیں. نسل کش صہیونی حکومت کے فوجیوں پر فلسطینی مجاہدین کے حملے میں ایک صہیونی فوجی ہلاک اور 16 دیگر بری طرح زخمی ہو گئے. مہر نیوز ایجنسی کے مطابق فلسطینی مجاہدین کے اس کامیاب حملے میں جو خان یونس میں کیا گیا، صہیونی فوجیوں کو بھاری جانی نقصان پہنچا ہے. زخمیوں میں 8 اسرائیلی فوجیوں کی حالت انتہائی نازک بتائی گئی ہے. صہیونی فوج نے اپنے فوجیوں پر فلسطینی مجاہدین کے حملے کا اعتراف کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید متعدد فوجی زخمی ہوئے ہیں. صہیونی حکومت کی فوج کے اعلان کے مطابق گزشتہ 3 دنوں میں غزہ میں مجاہدین کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں دسیوں اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں. حماس کے فوجی بازو عزالدین قسام بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس نے مغربی شہر خان یونس میں واقع ناصر اسپتال کے اطراف میں اسرائیلی فوجیوں کے ایک دستے کو ٹی بی جی اینٹی میزائل سے حملے کا نشانہ بنایا ہے. صہیونی حکومت کی فوج نے اس سے قبل غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک اپنے 3,160 سے زیادہ فوجیوں کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا تھا. حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے عالمی یوم قدس کی ریلیوں میں عوام سے وسیع پیمانے پر شرکت کی اپیل کی ہے. عہد کی رپورٹ کے مطابق سید حسن نصر اللہ نے بیروت میں ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب قدر میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس سال عالمی یوم قدس خاص اور مکمل طور پر مختلف حالات میں منایا جائے گا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا کہ ان دنوں غزہ کے باشندوں کو ایک طرف صہیونی حکومت کے ہاتھوں قتل عام، بھوک مری، تباہی و ویرانی، دربدری اور خوف و ہراس پھیلائے جانے جیسے اقدامات کا سامنا ہے، تو دوسری طرف مزاحمت کیے جیالے غزہ کی جنگ میں غاصب فوجیوں کے مقابلے میں پائیداری و استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ لبنان، شام اور یمن کے واقعات اور اقتصادی حالات سے متعلق جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس کے لیے ہمیں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنا چاہیے۔ ادھر حزب اللہ لبنان نے صہیونی حکومت کے فوجی اڈوں کو 6 مرتبہ اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے کہا ہے کہ اس کے جوانوں نے غزہ میں فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں 2 مرحلوں میں شبا کے مقبوضہ علاقے میں واقع زبدین اور جل العلام فوجی اڈوں کو فلق میزائل سے نشانہ بنایا۔ حزب اللہ نے بیان میں کہا ہے کہ لبنانی مجاہدین نے غزہ کے عوام کی حمایت اور دمشق اور حلب پر صہیونی دشمن کی جارحیت کے جواب میں برانی چھاونی پر برکان میزائل سے حملہ کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ غزہ میں 6 مہینے سے جاری دردناک واقعات عالمی حلقوں اور حکومتوں کے انسانی حقوق کی پابندی کی کسوٹی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اپنے سوشل میڈیا پیج پر لکھا ہے کہ گزشتہ 6 مہینوں میں غزہ کے دردناک واقعات اس بات کی کسوٹی ہیں کہ حکومتیں، ادارے اور عالمی حلقے کس حد تک انسانی حقوق کے سلسلے میں اپنی اخلاقی، انسانی، قانونی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کے پابند ہیں۔ ناصر کنانی نے کہا کہ جنوبی غزہ کے ساحلوں پر 2 غیر مسلح فلسطینی نوجوانوں کو قتل کر کے گاڑ دینے کے اسرائیل کے اپارتھائیڈ حکومت کے فوجیوں کے ہولناک جرائم اقدام پر انسانی حقوق کے دعوے دار حکومتوں کے حکام اور ملکوں کے رد عمل کی نوعیت سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے انسانی حقوق کے نعروں کے سلسلے میں کس حد تک سچے ہیں۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری سے ایران اور فلسطین کے سفرا نے الگ الگ ملاقات کی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ملاقات کے دوران ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے صدر زرداری کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ اس موقع پر صدر زرداری نے دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات مزید مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں اقتصادی تعاون بڑھانے کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ صدر آصف زرداری نے پاکستان اور ایران تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے دونوں ملکوں کو درپیش مشترکہ چیلنجز پر قابو پانے کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا۔ ایرانی سفیر نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاک ایران تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط تر ہو رہے ہیں اور 2 طرفہ تجارتی حجم، بینکاری کے شعبے میں تعاون اور فضائی اور کاروباری روابط کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ فلسطین کے سفیر احمد جواد ربی نے بھی آصف زرداری سے ملاقات کی۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا، ہر فون پر آواز بلند کرے گا۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے روس کے صدر ولادیمیر پوتین کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے روس کے سفیر البرٹ پیکوف سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون میں اضافہ چاہتا ہے۔ فلسطین کے حامیوں نے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے لیے ہتھیار بھیجنے کے امکان پر سان فرانسسکو میں مظاہرہ کیا اور اس شہر کی بعض سڑکوں کو بلاک کر دیا۔ دوسری جانب یمن کے مختلف صوبوں کے عوام نے بھی فلسطینی عوام کی حمایت میں ایک بار پھر ملین مارچ کیا ہے۔ ارنا نے الجزیرہ ٹی وی کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ مظاہرین نے اعلان کیا ہے کہ انہیں تشویش ہے کہ سان فرانسسکو بندرگاہ پر موجود USNS ہاروے بحری بیڑے کو کہیں اسرائیل ہتھیار بھیجنے کے لیے نہ استعمال کیا جائے۔ امریکہ میں عرب ریسوریزن آرگنائزیشن سینٹر کی رکن لارا کیسوانی نے کہا کہ یہ ظالمانہ اور ناقابل قبول ہے کہ ہماری حکومت اسرائیلی فوج کو، جو غزہ میں نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے، فنڈ اور اسلحہ فراہم کرے۔ ہندوستان میں ای ڈی نے دہلی کے ٹرانسپورٹ کے وزیر کیلاش گہلوت کو بھی پوچھ گچھ کے لیے طلب کر لیا۔ شراب پالیسی معاملے میں دہلی میں برسر اقتدار عام پارٹی کی مشکلات کم نہیں ہو رہی ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ای ڈی نے دہلی حکومت کے وزیر ٹرانسپورٹ کیلاش گہلوت کو پوچھ گچھ کے لیے نوٹس بھیج کر ہفتے کو انہیں طلب کیا تھا اور وہ ای ڈی کے دفتر میں بھی حاضر ہو گئے۔ اس معاملے میں تفتیشی ایجنسیاں پہلے ہی دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال سمیت آپ کے کئی لیڈروں کو گرفتار کر چکی ہے۔ تحقیقاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ کیلاش گہلوت اس گروپ کا حصہ تھا جس نے شراب پالیسی کا مسودہ تیار کیا اور یہ مسودہ ساؤتھ گروپ کو لیک کیا گیا تھا۔ شامی فوج نے مغربی حلب کے مضافات میں تحریر الشام دہشت گرد گروہ کے متعدد عناصر کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ دہشت گرد گروہ تحریر الشام کے جسے شام کے مختلف علاقوں میں شامی فوج اور اسلامی مزاحمتی فورسز کے ہاتھوں پے در پے شکستوں کا سامنا ہے، ترکیہ کے حمایت سے نام نہاد کم کشیدگی والے علاقوں میں موجود ہے اور اپنی دشمنانہ کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق شام کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ دہشت گرد گروہ تحریر الشام کے ٹھکانے پر شامی فوج کے حملے میں اس گروہ کے متعدد افراد مارے گئے ہیں اور کئی زخمی بھی ہوئے ہیں، کہا ہے کہ ان میں سے بعض دہشت گردوں کی لاشیں ترکستان الغربہ بٹالین سے متعلق ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ اگر کیف کو امریکی امداد نہ پہنچی تو اس ملک کی فوج روس کے مقابلے میں پسپائی پر مجبور ہو جائے گی۔ واشنگٹن پوسٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں یوکرین کے صدر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ نے تعاون نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوکرین دفاع سے محروم رہ جائے گا، کیونکہ یوکرین کے پاس پیٹریاٹ میزائل، الیکٹرانک جامنگ کے آلات اور 155 ملی میٹر آرٹیلری گولے نہیں ہیں۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ اس صورت میں فوج قدم بقدم پسپائی اختیار کر لے گی اور واپس لوٹ آئے گی، اس لیے ہمیں پسپائی سے بچنے کے لیے کوئی رائے حل تلاش کرنی چاہیے۔ دریاسنا الیگزینڈر سیرسکی کے، جنہیں حال ہی میں یوکرینی فوج کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے سربراہ کے طور پر تعینات کیا گیا ہے، نے کہا ہے کہ روس کے پاس فرنٹ لائن پر یوکرینی افواج سے 6 گنا طاقتور فوج ہے اور فوجی طاقت کی یہ برتری ہلاکتوں کا سبب اور ہمیں ہمارے مواقف سے پیچھے ہٹنے کی باعث ہے۔ یوکرین نے امریکی کانگریس سے کہا ہے کہ وہ کیف کے لیے $60 ارب کے فوجی امدادی پیکیج کی منظوری دے۔ امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے ایسے میں جبکہ کیف کو دیا جانے والا امدادی پیکیج امریکی کانگریس کی مخالفت کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، کہا ہے کہ امریکہ یوکرین کو جنگ ہارنے نہیں دے گا۔ واضح رہے کہ ایوان نمائندگان نے جہاں اکثریت ریپبلکنز کی ہے یوکرین کے لیے $60 ارب کی امداد کو روک دیا ہے، اور جو بائیڈن کی انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ $300 ملین کا تازہ ترین پیکیج صرف چند ہفتے ہی چلے گا۔ دوسری جانب روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یوکرین کی امن کی پیشکش بے نتیجہ ہے کہا کہ یہ منصوبہ ناقابل قبول مفروضوں پر مبنی ہے، کیونکہ اس میں ماسکو کا مقبوضہ علاقوں سے انخلا بھی شامل ہے۔ روسی اخبار ایزوسیتا کے ساتھ انٹرویو میں جو جمعے کو شائع ہوا، روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بہرحال ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن یوکرین کے صدر زیلنسکی کے مجوزہ امن منصوبے کی بنیاد پر نہیں۔ خیال رہے کہ یوکرین میں جنگ مغرب کی جانب سے ماسکو کے سیکورٹی خدشات سے عدم توجہی اور روس کی سرحدوں تک نیٹو افواج کی توسیع کی وجہ سے شروع ہوئی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے 21 فروری 2022 کو ڈونباس کے علاقے میں ڈونیسک اور لوہانسک عوامی جمہوریاؤں کی آزادی کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا تھا اور 3 دن بعد انہوں نے ایک فوجی آپریشن شروع کیا جسے اس نے یوکرین کے خلاف خصوصی آپریشن کا نام دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو سامعین لیجیے آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر ایسے دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, کس نے شعور راہ دیا دنیا میں بھٹکنے والوں کو, کس نے شعور راہ دیا دنیا میں بھٹکنے والوں کو, سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے, سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب پیش خدمت ہے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران.
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان.
رمضان
ماہ غفران.
رمضان رمضان يا شهر الغفران, رمضان رمضان يا شهر الغفران.
سامعین ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلہ وار خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم اور رباب منصوری کا سلام قبول کیجیے. امید ہمارا آج کے پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں سجتے مسلمان. سے ہوتے ہیں وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آلِ پیغمبر کی وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آلِ پیغمبر کی ستاروں نے کہا ہے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں.
سامعین آج بھی پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے دن یعنی 19ویں دن کی دعا اور اس کے ترجمے کے ساتھ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفر فيهم حظي من بركاتك وسهل سبيلي إلى خيراتي ولا تحرمني قبولا حسناتي يا هاديا إلى الحق المبين برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا آج کے دن اس مہینے کی بے پناہ برکتوں میں میرا حصہ بڑھا دے اور اس کی نیکیوں کی طرف پیش قدمی کی راہ میرے لیے آسان بنا دے اور اس کی خوبیاں قبول کرنے سے مجھے محروم نہ کرنا. اے روشن اور آشکارا دین حق کی طرف رہنمائی کرنے والے معبود میری التجا قبول کر لے.
یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات.
سامن ماہ مبارک رمضان کے شبائے قدر بھی آ پہنچیں. ان مبارک شبوں میں پروردگار عالم کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ان شبوں میں اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے بندہ اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے، اپنے خطاؤں پر پشیمان دکھائی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے. شب قدر اتنی دل نشین ہے کہ آج کی رات قرآن مجید نازل ہوا. برکت قرآن کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات کو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کی رات قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مبارک قدر میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کیا جانیں یہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اس میں ملائکہ روح القدس اذن خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے. قدر کی راتیں امید کے دریچے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں قرار دیا ہے. یہ وہ راتیں ہیں جو اپنے اندر عظیم وسعتیں رکھتی ہیں. بندوں کو خالق کائنات سے دوبارہ جوڑنے کا سلسلہ جو رمضان کے آغاز سے شروع ہوا تھا شبائے قدر میں اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے. ان راتوں میں انسان اور خدا کے درمیان کوئی نہیں ہوتا، اور بندے بغیر کسی حجاب اور رکاوٹ کے نور الہی سے فیض حاصل کرتے ہیں. اس لیے شبائے قدر دعاؤں کی خوشبو سے معمور ہوتی ہیں. تو بس اپنے محبوب کے درگاہ پر سجدہ کرو اور بہترین تقدیر کے تابع ہونے کی سعادت حاصل کرو.
اللہ القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تقریباً 610 سال بعد، ایک ایسے وقت میں جب کلیسا کے ارکان کے فکری جمود اور مذہبی تعصب نے عیسائی معاشروں میں فکر اور سائنس کی نشوونما کو عملی طور پر روک دیا تھا، اور عیسائی ایک ایسے دور سے گزر رہے تھے کہ مورخین اس وقت کو تاریک دور سے تعبیر کرتے ہیں، خداوند متعال نے اس دور میں نبی بھیجنے کا ارادہ کیا، ایک ایسا نبی جو لوگوں کو جہالت اور گمراہی سے نجات دلائے. خدا کا اپنے نبی محمد بن عبداللہ کے لیے پہلا کلام یہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارک کے علق میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے: اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، پڑھو اور تمہارے پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتایا ہے جو اسے معلوم نہیں تھا. بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندہ خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقویٰ کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یاد رکھو، وہ روکنے سے باز نہ آیا تو ہم پشیمانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، جھوٹے اور خطاکار کی پیشانی کے بال. پھر وہ اپنے ہم نشینوں کو بلائے، ہم بھی اپنے جلاد فرشتوں کو بلاتے ہیں، دیکھو تم ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا اور سجدہ کر کے قرب خدا حاصل کرو. خدا نے اپنے نبی سے پہلے کلام میں علم کی بات کی، جو یہ جاننے کے لیے کافی ہے کہ اسلام میں سوچ اور استدلال اور علم حاصل کرنے کی کتنی اہمیت ہے. قرآن ہمیشہ مسلمانوں کو نشانیوں پر استدلال اور غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، نشانیاں جو یا تو ہم میں موجود ہیں یا پوری دنیا میں بکھری ہوئی ہیں. قرآن کی ثقافت میں بغیر سوچے سمجھے اور استدلال کے کسی سے ایمان قبول نہ کیا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ خواہ اس کا مرجع تکلی دنیا کا سب سے علم والے ہی کیوں نہ ہو، قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور نشانیوں کو واضح طور پر بیان کیا ہے اور دکھایا تاکہ لوگ ان میں غور و فکر کریں اور عقل کو ترک نہ کریں اور شوق اور اندرونی رغبت کے ساتھ ایمان لائیں. سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 242 میں خدا بند متعال ارشاد فرماتا ہے، اسی طرح پروردگار اپنی آیت کو بیان کرتا ہے کہ شاید تمہیں عقل آ جائے.
سامعین، لفظ عقل اور اس کے مشتقات کو قرآن کریم میں 39 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور ان تمام موارد میں خدا کی آیات اور نشانیوں میں مسلمانوں کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں جس میں عقلانیت اور عقل مندوں کی حیثیت و مقام کو کم کیا گیا ہو. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیشہ عقل اور عقلانیت کی تعریف و تمجید کی ہے. آپ کے نزدیک ایک گھنٹے کا تفکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، تمام اچھی چیزیں عقل سے معلوم ہوتی ہیں اور جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں. اسلام جس عقلانیت کا مطالبہ کرتا ہے اس سے حق کو پہچاننا اور صحیح راستے پر گامزن ہوا جا سکتا ہے. عقل کی اس طرح کی پیروی بری خواہشات پر قابو پالے گی اور بالآخر انسان کی نجات کا باعث بنے گی. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل کو بغیر شہوت کے فرشتوں میں رکھا اور شہوت کو بغیر عقل کے چوپایوں میں رکھا، لیکن انسانوں میں عقل اور شہوت کا ملاپ ہے، اس لیے جس کی عقل اپنی حوث پر غالب آ جائے وہ فرشتوں سے بہتر ہے، اور جس کی حوث عقل پر غالب آ جائے وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے. اسلامی دنیا میں کسی کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ دوسروں کو سوال کرنے سے منع کرے. جاننے اور عالم بننے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. رمضان مبارک کے ان مقدس ایام میں جب ہم پہلے سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم آیات کے معانی پر غور و فکر کریں تو یقیناً ہمیں اسلام میں فکر و تدبر کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا.
پروگرام کے اس حصے میں روزے کے باطل ہونے کے مسائل پر گفتگو کریں گے. اور اس سلسلے میں آج انجیکشن لگانے کے حکم کے بارے میں بات ہوگی، جو کہ رمضان کے مقدس مہینے میں روزہ داروں کے روزمرہ سوالات میں سے ایک ہے۔
پیاسا رہا جان نبی اے وائے نہر اٹھتی رہی موج تیری اے وائے نہر القما وہ خشک لب سو بلا شیر خدا کی یال کا وہ تیرے ہوتھوں پر تری اے وائے نہر القما طوفان اٹھانا تجھے یا سوکھ جانا تھا تجھے کچھ تو نے خدمت ہی ن کی اے وائے نہر القما ایک مشک پانی کے لیے عباس کے شان کٹے ندی لہو کی بہ گئی اے وائے نہر القما۔
روزہ دار کے لیے احتیاط واجب ہے کہ وہ توانائی یا غذائیت سے بھرپور رگ میں لگائے جانے والے انجیکشن سے پرہیز کرے، یا پٹھوں میں انجیکشن لگانے یا بے ہوش کرنے کے لیے اور زخموں پر دوا لگانے کے لیے انجیکشن لگوانے میں کوئی حرج نہیں۔ روزہ دار کے لیے احتیاط واجب ہے کہ ایسے انجیکشن سے بھی پرہیز کرے جو غذا کا نعیم البدل ہو۔ اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین کا انجیکشن جو کہ اندرونی طور پر یا جلد کے نیچے لگایا جاتا ہے، رمضان المبارک میں روزے کے لیے کوئی پریشانی پیدا نہیں کرتا۔
سامن یونیورسٹی میں طلبہ کو انجیکشن سکھانے کے لیے ڈسٹل وائر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ پانی کسی پٹھے میں لگایا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر رگ میں لگایا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ احتیاط واجب کے طور پر خون کی ڈرپ لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مزید بنا علاج سپوریٹریز کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ انڈوسکوپ، جو کہ ایک ایسا آلہ ہے جو جسم میں داخل ہو کر تصویریں کھینچتا ہے، حتیٰ کہ پیٹ میں کوئی چیز داخل کے بغیر احتیاط کی بنا پر روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔
اہل بیت پیغمبر ائمہ معصومین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہت بہترین طریقہ ان کی احادیث میں غور و فکر اور زندگی کے مختلف شعبوں میں ان عظیم انسانوں کے اعمال کی طرف توجہ دینا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کوششیں اور علمی اور ثقافتی کام ایک روشن چراغ کی طرح ہر دور میں اپنے نور سے لوگوں کو مستفیض کر رہا ہے۔ اسلام میں موجود بہت سی مذہبی، اخلاقی، علمی اور فقہی مباحث امام صادق علیہ السلام کی روشن فکری اور علمی کاوشوں کی وجہ سے ہیں۔ بلا شبہ رمضان کے مقدس مہینے میں ان کی احادیث کا مطالعہ رمضان میں ہماری رہنمائی کا باعث ہوگا۔ ایک روایت میں آپ نے اس عظیم مہینے کے چند اخلاقی امور کا ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں، بے شک روزہ فقط کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام نہیں، بلکہ روزے کے اپنے خاص شرائط ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہی روزے کی حقیقی معنوی اور روحانی مفہوم تک پہنچا جا سکتا ہے۔ مکمل روزہ وہی اندرونی روزہ ہے، یعنی تمام اندرونی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اور اس کا ادراک صرف خاموشی اور خدا کی مخلوق سے دوری سے ہوتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے سورہ مبارکہ مریم کی 26 آیت میں مریم بنت عمران کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، پھر اسے کھائیے اور پیجیے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیں، پھر اس کے بعد کسی انسان کو دیکھیے تو کہہ دیجئے، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نذر کر لی ہے، لہٰذا آج میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی۔ اپنی زبان کو جھوٹ سے بچاؤ، اپنی آنکھیں ہر بری چیز دیکھنے سے پہلے بند کر لو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، اختلافات سے بچو، ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو، ایک دوسرے کو گالی مت دو اور برا بھلا نہ کہو، ایک دوسرے کی توہین نہ کریں، ایک دوسرے سے بحث نہ کریں، ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، بے وقوف نہ بنیں، حوصلہ شکنی نہ کریں اور خدا کی یاد سے غافل نہ رہیں۔
سامعین، ایک دن ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ خدا کا تعارف کروائیں۔ اس کے جواب میں آپ نے ایک دلچسپ مثال دی۔ فرض کریں کہ آپ جہاز پر سوار ہیں، جب اچانک طوفان اٹھتا ہے اور آپ سمندر کی گرجتی لہروں میں پھنس جاتے ہیں، ایک تیراک آپ کو بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک ڈوبتے ہوئے شخص کی حیثیت سے آپ کو اپنے اوپر تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، لیکن ان نازک اور خطرناک لمحات میں آپ کے دل میں امید کی کرن بھی موجود ہے۔ آپ کے دل کو ایک زبردست طاقت کا احساس ہوتا ہے اور آپ غیر ارادی طور پر اس سے مدد مانگتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ صرف وہی آپ کو بچا سکتا ہے۔
اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ یا ربی واغفر زلتنا، اللہ وتعطف وامح خطیئتنا، اللہ
یا رب تقبل توبتنا،
اللہ
یا رب واغفر زلتنا،
اللہ
وتعطف وامح خطیئتنا،
یا رب تقبل توبتنا،
مایوسی کی گہری وادی میں وہ سچائی جو آپ کا سہارا ہے، وہ خدا رحمان و رحیم ہے۔ سامنے اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں، تہِ خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی، وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی، ستاروں نے کہا ہے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں، مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے، مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے، کسی کی لاش پر گیسو پریشان ایسے ہوتے ہیں، قدم پر شہ کے دم نکلا بھی ابن مزار کا، قدم پر شہ کے دم نکلا بھی ابن مزار کا، محبت کے وفا کے عہد و پیمان ایسے ہوتے ہیں خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے سکینہ کو خبر کیا تھی کہ زندہ ایسے ہوتے ہیں سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا مسلمانوں کو سمجھا تو مسلمان ایسے ہوتے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین خدمت خلق لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے انجام دیے گئے عمل کو کہتے ہیں ہر مذہب میں خدمت خلق کا جذبہ موجود ہے اور اسلام اس سے مستثنا نہیں ہے مغرب میں بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ خدمت خلق ایک ایسی خصوصیت ہے جس کے اسلام کے ساتھ منسلک کیے جانے کے امکان نہیں ہیں احسان رحم رحمت سخاوت اور انسان دوستی کے بجائے عام مغربی لوگ اسلام کو تشدد دہشت گردی عدم رواداری غیر جمہوری سماجی رویہ خواتین کے ساتھ ظلم و جبر جیسی خصوصیات سے تعبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس غلط فہمی کی دو وجہیں ہیں ان کی قرآن اور رسول اسلام کی روایتوں سے لا علمی اور بعض مسلمانوں کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے جبکہ اسلامی تعلیمات میں بے شمار ایسے فرامین موجود ہیں جو اچھے اعمال کو انجام دینے اور انسانوں کی خدمت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں قرآن کریم میں ہے کہ نیکی یہ ہے کہ اللہ قیامت فرشتوں آسمانی کتابوں پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں اپنا قیمتی مال صرف کرے رشتہ داروں یتیموں مسکینوں راہگیروں اور سائلوں محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو جو لوگ رضائے خدا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات ہیں جو خدمت خلق کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں مومن اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا ایمان کامل نہ ہو اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں ہیں ان پر رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے خدا بھی اس پر رحمت نہیں کرے گا جو تمام انسانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرے گا۔ دو افراد کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے، اور برے سے برے آدمی کی بھی مدد کرنا صدقہ ہے، اور پاک صاف الفاظ جس کے لیے انعام ہیں اور نرمی کے ساتھ ایک سائل کا جواب دینا بھی صدقہ ہے، اور نماز کی طرف بڑھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے، اور راستے میں پڑنے والی ہر ایسی مشکل جو کسی انسان کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، جیسے پتھر کانٹے وغیرہ کا ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ صدقے کا مطلب صرف پیسہ یا کھانے پینے کی شکل میں خیرات نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے فائدے کے لیے کیا جانے والا ہر ایک عمل صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خیر و بھلائی کے لیے کیا گیا ہر ایک عمل صدقہ ہے، اور ہر مسلمان پر ایک صدقہ واجب ہے۔ اگر وہ ادا نہیں کر سکتا تو اسے کام کرنا چاہیے تاکہ وہ مدد و خیرات کر سکے۔ اگر وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے تو اسے ایسے شخص کی مدد کرنی چاہیے جسے اس کی مدد کی ضرورت ہو۔ اسلام بے سہارا افراد کی مدد پر بہت زور دیتا ہے۔ قرآن اور سنت نے واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ یہ دولت مندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے محروم طبقے کی دیکھ بھال کریں۔ مسلمانوں کو صرف انسانوں کے ساتھ ہی حسن سلوک کے لیے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ جانوروں کے ساتھ رحم کا برتاؤ اور ماحولیات کی حفاظت کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ اگرچہ دیگر مذاہب بھی خدمت خلق کی تبلیغ اور اسے فروغ دیتے ہیں، لیکن اسلام نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سجاد حسین آبدی صاحب میور وہار نئی دہلی ہندوستان سے لکھتے ہیں، پروگراموں کے حوالے سے میری رائے ہمیشہ اچھی رہی ہے، کیونکہ ریڈیو تہران ہی وہ واحد ریڈیو ہے جس نے تمام عوام خصوصاً نوجوانوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ ایسے پروگرام ترتیب دیتا ہے جو ہر عمر کے افراد کے لیے مفید واقع ہوتا ہے۔ اشرہ فجر کی مناسبت سے نشر ہونے والا پروگرام بہت پسند آیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ۔ اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک لا تضاد فی حکمک ولا تنازع فی ملکک اسألک ان تصلی علی محمد عبدک و رسولک وان توزعنی من شکر نعماک ما تبلغ بی غایت رضاک وان تعیننی علی طاعتک و لزوم عبادتک و استحقاق مثوبتک بلطف عنایتک وترحمنی بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت في
Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։